جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں۔ اپنے خالق پر فدا اور غیر اللہ کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے
دائمی راحت کی خاطر
دائمی راحت کی خاطر عارضی راہ کو چھوڑ، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ عادت اللہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں انسان کے لیے زیادہ ضروری ہیں اتنا ہی ان کو سستی اور سہل الوصول بنایا ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، مگر وہ ہر جگہ ہر وقت مفت ملتی ہے، بلکہ ایک درجے میں جبری قسمت ہے کہ کوئی اس سے بچنے کا ارادہ بھی کر لے تو کامیاب ہونا مشکل ہے. دوسرے درجے میں پانی ہے، وہ بھی عام طور پر مفت ہے اور کہیں بہت ہی مختصر قیمت بھی ہے. وعلیٰ حاضر دوسری اشیاء. اور سب سے قلیل النفع چیزیں جواہرات وغیرہ، وہ سب سے زیادہ گران ہیں. طریق وصول اللہ بھی چونکہ عام النفع چیز ہے اس لیے فطرتاً وہ آسان ہونا چاہیے، مگر مشکل یہ ہے کہ لوگوں کے غلو نے اسے مشکل بنا رکھا ہے. غیر اختیاری اور غیر ضروری اصول اور اعمال کا نام تصوف رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ تو کچھ اور ہی چیز ہیں. وہ فقط توجہ اللہ ہے. تصوف کے معنی اصل کیا ہے؟ تصوف کی حقیقت توجہ اللہ ہے. اس اعتقاد کے ساتھ کہ ہم جب ہم حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ حسب وعدہ حدیث ہم سے زیادہ ہماری طرف توجہ مبذول فرمائیں گے. اس میں تو کسی نفلی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، البتہ تکمیل فرائض کر لیا جائے یہ کافی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تکمیل فرائض تکثیر نوافل سے زیادہ افضل ہے، یعنی فرائض جو عبادات ہیں کسی بھی قسم کی ہوں، محض نماز مراد نہیں ہے اس سے، اس سے حقوق حق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، اور ظاہری اعمال بھی ہیں باطنی اعمال بھی ہیں. تو فرائض کی تکثیر یعنی کثرت فرائض جو ہے، تکمیل فرائض یعنی فرائض کو کامل درجے میں کرنا اور کمال تک کرنا، یہ نوافل سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ فرائض فرائض ہیں، ان کی قیمت نوافل سے کہیں زیادہ ہے. تو فرمایا کہ تکمیل فرائض تکثیر نوافل سے زیادہ افضل ہے، اور یہ امر ایک طبعی امر بھی ہے. ایک شخص دعوت میں 10 کھانے کھلاتا ہے مگر سب خراب، اور دوسرا صرف ایک کھانا پکاتا ہے مگر عمدہ اور نفیس، ظاہر ہے کہ آپ اس کو اس ایک کو ان 10 پر ترجیح دیں گے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو التکشف سے نقل کی گئی ہے. مضمون اس کا یہ ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرے تو موجودین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ان گزرنے والوں کو مغوظ رکھتا ہوں. اس کی خبر کسی نے اٹھ کر ان صحابی کو کر دی. وہ لوٹ کر آئے اور دریافت کیا کہ آپ نے میرے متعلق یہ کیا کہا ہے. انی لا ابغض ھذا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں کہا ہے. سوال کیا کہ سبب بغض کیا ہے، جواب دیا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نفل نماز پڑھتے ہو یا نفلی روزہ رکھتے ہو. اس صحابی نے عرض کیا کہ اچھا، کبھی آپ نے فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے تو مجھے نہیں پایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اس صحابی نے عرض کیا کہ میں تو اسی کو کافی سمجھتا ہوں. پھر فیصلے کے لیے دونوں اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کی تصدیق فرمائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نوافل بالکل نہ پڑھیں، یہ محض فرائض کے اہمیت کو بتلانے کے لیے مضمون ہے. اور نوافل کے متعلق تو حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اس سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل سے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فرائض کی نعمت کے بعد یہ نعمت مستزاد ہے، جو نوافل کی جو توفیق ہے وہ نعمت مستزاد ہے، تقرب مستزاد اس سے حاصل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ گو سہولت کی تدبیر بتانا مصلح کے ذمے نہیں، لیکن تبرعاً بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ بتکلف نفس کی مخالفت کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ داعیہ ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کی مقاومت سہل ہو جاتی ہے. یعنی تدبیر بتانا مصلح کے ذمے، سہولت کی تدبیر یعنی آسان آسان تدبیر بتانا ذمے نہیں، لیکن یہ بتلا دیا ہے کہ بتکلف نفس کی مخالفت کرتے رہنے سے، یعنی جبرن اپنے نفس کو مجبور کرے، تھوڑی مشقت اٹھائے، تو اس طرح نفس کے گناہ کے تقاضے جو شریعت کے خلاف ہیں ان کی مخالفت کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ گناہ کا داعیہ یعنی گناہ کا تقاضا کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس کی مقاومت یعنی مقابلہ سہل ہو جاتا ہے، نفس کے تقاضے کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. غرض جو تدبیر تحصیل ہے وہی تدبیر تسہیل ہے، یعنی جو اس مقام کو حاصل کرنے کی تدبیر ہے وہی اس کو سہل کرنے کی بھی ہے. یعنی اپنے نفس پر جبر کر کے کوشش کر کے مجاہدہ کر لیں اور گناہ کے تقاضے کو پورا نہ کریں، تو اگلا تقاضا جو گناہ کا ہوگا وہ پچھلے تقاضے سے کمزور ہوگا. پھر اسی طرح اگلے تقاضے پر عمل نہیں کرے گا تو وہ تقاضا اس سے پچھلے والے سے اور کمزور، یہاں تک کہ وہ کمزور ہوتے ہوتے مغلوب ہو جائے گا، معدوم تو نہیں ہوگا لیکن مغلوب ہو جائے گا. لیکن یہ قاعدہ اکثر ہی ہے، کلی نہیں، یعنی اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہی ایسا نہیں ہے. بعض کو عمر بھر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے اور مجاہدے ہی سے تو اجر اور قرب بڑھتا ہے. بات یہ سمجھ کی ہے کہ مجاہدے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اللہ والا نہیں بن سکتا، تو مجاہدہ ہی سے اجر اور قرب بڑھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خفیہ خفیہ بڑھتا ہے لیکن اجر اور قرب زیادہ بڑھتا ہے. جس کا جتنا مجاہدہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اور جن کو بعد مجاہدات کے سہولت ہو جاتی ہے ان کو بھی برابر مجاہدے کا اجر ملتا رہتا ہے, کیونکہ یہ سہولت مجاہدات ہی سے تو مسبب ہوتی ہے. یعنی جو مجاہدات کیے تھے پہلے مشقت اٹھائی تھی, اب وہ مشقت نہیں رہی لیکن پھر بھی برابر ان کو سہولت کے باوجود بھی اجر ملتا رہتا ہے, کیونکہ پہلے جو مجاہدات کیے تھے انہی کا یہ اثر ہے جو سہولت ہو گئی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ سلوک میں چار چیزیں ضروری ہیں, قلت طعام اور قلت منام اور قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام. قلت طعام یعنی کم کھانا, قلت منام یعنی کم سونا, اور قلت کلام یعنی کم بولنا, اور قلت اختلاط مع الانام لوگوں سے کم ملنا جلنا. مگر ان میں سے دو آج کل متروک ہیں. اب پیٹ بھر کر کھائے اور نیند بھر کر سوئے مگر کام کرے, اور وجہ اس متروک ہونے کی ذوق ہے. یعنی اس زمانے میں جسمانی طور پر ذوق ہو چکا ہے, اب وہ قوا نہیں رہے, اس لیے اگر کم کھائے گا تو کام کرنے کے قابل بھی نہ رہے گا, نیند بھر کر نہ سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا. اب یہ دو مجاہدے فقہا نے ختم کر دیے ہیں اجتہاد کر کے. اب صرف دو چیزیں ہیں باقی, کہ کم بولے, بے ضرورت نہ بولے, اور دوسرے یہ کہ بے ضرورت لوگوں سے میل جول نہ رکھے, ورنہ سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونے میں, ان کے ساتھ تعلقات نبھانے میں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پھر وقت نہیں ملتا. تو فرمایا کہ سلوک میں چار چیزیں ضروری ہیں, قلت طعام اور قلت منام اور قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام, مگر ان میں سے دو آج کل متروک ہیں. اب پیٹ بھر کر کھائے اور نیند بھر کر سوئے مگر کام کرے, اور وجہ اس متروک ہونے کی ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر کہ وہ مرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی ایمان پر یا کفر پر, طاعت پر یا معصیت پر, ذکر پر یا غفلت پر, یہ حالتیں ہیں. یا تو ایمان پہ مرے گا یا خدا نخواستہ کفر میں مرے گا, اسی طرح یا تو نیک کام کرتے ہوئے مرے گا یا پھر گناہ کرتے ہوئے خدا نخواستہ مرے گا, اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرے گا یا اللہ سے غافل ہو کر مرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کفر سے, معصیت سے اور غفلت سے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر اور طاعت پر اور ذکر پر فرمائے. تو فرمایا کہ ان حالتوں پہ مرے گا, اسی حالت جس حالت میں مرے گا اس میں اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. پس اعتبار خاتمے کا ہے کہ دیکھیے آخری حالت کس کی کیا ہوتی ہے. اسی سبب سے حق تعالیٰ کے مقبول بندے یعنی اولیاء کرام اپنے خاتمے کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں, اور جاہل فقیر اور وہ اہل علم جو اہل اللہ کی محبت سے خود بینی کے سبب دور رہتے ہیں وہ دعویٰ اور کندار اور تکبر کی باتیں کرنے میں دلیر ہوتے ہیں. حق تعالیٰ اس بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایمان چو سلامت بلب گور بریم, احسن تو بری چستی و چالاکی یما. ترجمہ, جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ ہم قبر میں لے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی موجودہ چالاکی اور چستی پر تحسین و تعریف کریں گے, کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور ابھی اس کا علم ہم کو نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ استخارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کو یاد کراتے تھے، یعنی بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، دوسروں سے استخارہ کرانا سنت نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈالے تو اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ فائدے میں حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کو سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غزوہ بدر کے بعد 7 روز بعد بنی سلیم کے غزوے کے لیے تشریف لے چلے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر بدر کے 2 مہینے بعد غزوہ سویق ہوا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پہنچے، پھر ابو سفیان 200 سوار لے کر بارادہ جنگ مدینے کو چلے۔ مدینے کے قریب پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی، آپ خود مسلمانوں کو لے کر چلے۔ کفار بھاگ گئے اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، جو کہ زاد راہ تھا، پھینک گئے، اسی لیے اس کا لقب غزوہ سویق ہوا۔ یہ واقعہ ذوالحجہ میں ہوا۔ پھر بقیہ ذوالحجہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نجد کو غطفان سے غزوہ کرنے کے لیے چلے اور ختم سفر تک، یعنی سفر کے مہینے تک، وہاں قیام کیا مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، الى العالمين هار گناہوں معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، بلوغ سے لے کر آج تک کے میرے گھر والوں کے، میرے دوستوں کے گھر والوں کے، پوری امت کے گناہوں کو اے اللہ، اے کریم مالک، اے کریم آقا، اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ ہمارا دل بنا دے، اللہ ہمارا دل بنا دے، تزکیہ قلب فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اللہ تزکیہ قلوب فرما دے، اللہ کامل تزکیہ فرما دے، اپنی محبت و معرفت کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ہمارے سید فرید اسلم صاحب کے ہاتھ کا آپریشن انشاءاللہ کل تجویز ہوا ہے، دعا کریں اللہ پاک انتہائی آسان اور کامیاب فرما دے اور جلد از جلد ان کو عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا دے، ہڈی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور جو دوست ہمارے پھنسے ہوئے ہیں جھوٹے مقدمے میں، ان کے بھی کل سرجری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھی کل نہیں، ان کی تو پرسوں ہیں جمعرات کو، بیچارے بہت تکلیف میں ہیں اور کئی دن سے وہ ٹلتا رہا، اب جا کے جمعرات کا وقت ملا ہے۔ اللہ ان کے بھی آپریشن کو انتہائی آسان اور کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام پریشانی سے جلد از جلد خلاصی نصیب فرما کر بعافیت اپنے گھر کو پہنچا دے، اور جو بھائی بہن جو بھی مسلمان پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما، سب کو عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما. الہ العالمین جن بچوں پہ رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے، جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور ہماری تمام جائز حاجات دنیا بھی اخروی سب کی اللہ کفالت فرما دے، غیب سے اللہ انتظام فرما دے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دے، ہر پریشان حال کی مدد فرما، آسان حلال بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما، اس میں خوب خوب تجارت میں، نوکریوں میں، تنخواہوں میں خوب نفع عطا فرما دے، حلال 100% حلال نصیب فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود کا، رشوت کا، بد امنی کا خاتمہ فرما دے، فحاشی بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بیہودہ اور بے حیائی کے چینل کا اللہ خاتمہ فرما دے. اللہ یا اللہ اسمارٹ فون سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ فتنوں سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.